اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بارے دیگر بلند کروا زیادہ بڑی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے, جس کے اوپر انسان کو سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے, جس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے, وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی نعمت ہے. درود کیجیے گا. اس لیے جب فرض کیا جا کر آئے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کے اوپر زبانن بھی اور قلبن بھی اس بات کو بار بار دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, تم نے ہمیں اہل بیت سے وابستہ کر, تم نے ہمیں پنجتن پاک سے جوڑ دیا, تم نے ہمیں در حسین سے ملا دیا. یہ بڑی نعمت ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. کل کی مجلس میں اپنے موضوع بحث کو اعلان کر دیا تھا اور یہ 9 دن تک وہی موضوع رہے گا. جس آیت کو سکام کلام بنایا ہے آج کی مجلس میں, وہ سورہ فجر کی 28 آیت کریمہ, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو, بس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ہمارا موضوع کربلا اور خواتین کا کردار, اور یہ آیت نفس مطمئنہ یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہو. جو بھیجے گا سے مطمئنہ وہ امام جنہوں نے اطمینان کی اس منزل کو پوری کائنات کے لیے تا قیامت قیامت مثال بنا دیا کہ اگر سب کچھ بھی لٹ جائے, کچھ بھی نہ رہے, بھوک بھی برداشت کر لی, پیاس بھی برداشت کر لی, اور صرف اپنی بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اپنے سامنے اپنے بچوں کی التش التش کو بھی سکتا. جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر سختی کو سہنا آسان کام, لیکن اپنی اولاد کی سختی کو دیکھنا بہت مشکل کام. ہم پیاسے رہے تو برداشت کر لیں گے, لیکن بچوں کی پیاس کو دیکھتے رہے اور کچھ نہ کر سکے, یہ آزمائش. امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی اپنی اولاد کو یتیم کر دیا, اپنی اولاد کی دربدری کو برداشت کیا, یہاں تک کہ اسارت کو بھی قبول کیا. یہ ساری قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے اس عالم میں دیے کہ میرے مولا نے ایک دفعہ بھی خدا کے مطالعے سے کوئی شکایت نہیں کہ خدا یہ کیسا امتحان, بلکہ اللہ تعالی سے جو آخری ملاقات کی ہے وہ سجدے شکر میں کی, جبکہ ہزاروں زخم بدن کے اوپر برداشت کر چکے. یہ کربلا یہ آیت جو ہے وہ کربلا کی بہترین عکاسی کربلا کا واقعہ 61 میں ہوا, قرآن کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی, لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف اس وقت کے لیے نازل ہوئی ہو جس زمانے میں یہ نزول ہوا تھا, بلکہ قرآن ایک ایسی آفاقی جاویدانی کتاب ہے, وہ معجزہ ہے رسول اللہ کا کہ جب تک قیامت نہیں آتی, جب تک یہ دنیا ہے, کوئی بھی اس معاملہ کا ماننے والا ہے اس کے لیے قرآن کریم میسج دے رہا ہے. نازل کب ہوئی اور قیامت ابھی آئی نہیں ہے, اس وقت کی خبر دے کہ قیامت آئے گی کیسے سور پھونکا جائے گا, کیسے انسان مریں گے, کیسے انسان زندہ ہوں گے, یہ ساری باتیں قرآن کریم نے اس وقت بتا دی جب کہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے. جنت میں کیا ہوگا, جہنم میں کیا ہوگا, سب کچھ قرآن نے فیوچر کا بتا دیا. تو قرآن کریم نے جب نفس مطمئنہ کی بات کی تو نفس مطمئنہ کی دو صفات بتائی, ایک اللہ سے راضی ہونے کی اور ایک خدا کا اس سے راضی ہو, یعنی بندہ خود بھی اللہ سے راضی ہو, اور دوسری صفت یہ کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے. حقیقت یہ کہ خدا سریع الرضا, اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے, بندے مشکل سے راضی ہوتے, بندے بہت سختی سے راضی ہوتے ہیں. ہم ہر حال میں خدا سے کہتے ہیں پروردگار یہ کیا ہے, بہت شکایت کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ انسان زیادہ شاکی ہے, اللہ کی جو صفات ہے اس میں ایک شاکر کہ خدا شکر کرنے والا, پروردگار عالم قدردان ہے, انسان ناقدرا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر میرے بندوں میں سے ناشکریں وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شاکر. کربلا اور خواتین کا کردار، یہ موضوع ہے ہمارا نو دن کا، اس میں تھوڑی سی تاریخ کربلا کو بھی بیان کروں گی، اور ساتھ ساتھ ہم آج کے دور میں خواتین جو عزاداری میں شریک ہوتی ہیں اور جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے منسوب سمجھتی ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم جناب سیدہ کے در کی کنیز ہیں، ہم بی بی سیدہ کا نام لینے والے ہیں، انہیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے، کربلا کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری ہے. واقعہ کربلا کو اپنے ان بچوں کے لیے بھی خاص طور پر ہم ابتدا سے پورے طریقے سے دہراتے ہیں، جو بچے ابھی آ کر بیٹھے. میں ہماری بزرگ خواتین ساری داستان سے واقف ہوں گی، کئی دفعہ آپ لوگ مجلس سے سن چکے ہیں، لیکن جو ینگ جنریشن ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی مجلس میں آنا ہمارے لیے بہت اہمیت کا ہے کہ مجلس میں آ کر بیٹھ، اور اگر یہاں رک کر جاتے ہیں بچے اور ان کو مجلس میں کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا، تو پھر ان کے ساتھ جاتی ہوں. اس لیے میں سوچتی ہوں مجلس ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کو بھی سمجھ میں آئے، جوانوں کو بھی سمجھ میں آئے، بوڑھوں کو بھی سمجھ میں آئے، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. ضرور بھیجے گا محمد. واقع کربلا کیوں کر رونما، کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو فرزند رسول کہلاتی ہیں. آج بھی ہم امام حسین علیہ السلام کو ہر زیارت میں اس نام سے یاد کرتے ہیں. نواسۂ رسول ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں حسین، اور اسلام کے بعد، رسول اللہ کی وفات کے بعد، رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے صرف 50 سال بعد، نواسۂ رسول پر، اللہ کی حجت کے اوپر اتنا بڑا ظلم ٹوٹ گیا کہ غربت میں ظلم کے ساتھ اور انتہائی بربریت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے صحرا میں شہید کیا. آخر اس وقت کے حالات کیا، کون سے ایسے وجوہات تھی، کیا علل و اسباب تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا؟ خواتین گرامی، معاویہ بنی امیہ کا وہ حاکم جو یزید کا باپ، معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کی. اس میں امام حسن علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں آپ سے صلح کر رہا ہوں، اور میرے بعد آپ امیر المومنین ہوں گے، آپ خلافت کے حقدار ہیں، اور مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنا جانشین مقرر ہوں. یہ شرط تھی امام حسن علیہ السلام سے. لیکن معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کا جو صلح نامہ کیا تھا، اس کو خود ہی پھاڑ دیا، تخلف کیا، اس کو نبھایا نہیں، اور یہاں تک کہ اپنی ہی زندگی میں یزید کو اپنا جانشین مقرر خلیفہ بنا دیا، اور پوری مملکت اسلامیہ میں اپنے نمائندے بھیج کر بعض جگہوں پر خود جا کر یزید کے لیے بیعت لی، سب لوگوں کو تیار کر لیا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا. جب 60 ہجرا میں 22 رجب کو معاویہ مرا ہے، ہم لوگ جو پورے دنیا نظر کرتے ہیں وہ مر گئے معاویہ کے موقع پر، جب معاویہ اس دنیا سے گیا تو یزید نے تمام شہروں میں ایک ایک خط روانہ کر دیا کہ اب میرے لیے دوبارہ سے بیعت ہو، تجدید بیعت یزید کے لیے لی جا رہی ہے. مدینہ میں بھی یہ خط سب شہروں میں حدود پہنچ، اور خط میں کیا لکھا ہے کہ خصوصاً جو مدینہ میں خط آیا ہے، والی مدینہ ولید ابن عتبہ کے پاس، اس میں لکھا گیا ہے کہ خصوصاً حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میرے لیے بیعت طلب کرو، اور اگر وہ انکار کرتے تو ان کے سروں کو قلم کرو. امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ تاکید کی، باقی سب سے بھی بیعت لینی ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کی زیادہ تاکید کی گئی. ولید کے پاس ایک خط رات کے وقت میں آیا، اور رات کو اس نے مروان بن حکم کو اپنے پاس بلا کر ڈسکشن کی کہ اب کرنا کیا ہے. مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے رات کے وقت میں ہی بیعت لے، اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت کی خبر پھیلے، امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاؤ اور خاموشی سے ان سے بیعت طلب کرو زبردستی، اور ان کو دھمکی دو کہ اگر وہ بیعت سے انکار کریں گے تو اسی وقت اس کو قتل کر دیا جائے گا. سرکار علی گرامی امام حسین علیہ السلام کے پاس یزید کا ولید کا قاصد مسجد نبوی میں آیا. امام علی مقام عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی گفتگو کر رہے تھے کہ قاصد آیا ولید بن اسوہ کا اور یزید ولید کا پیغام دیا کہ آپ کو دربار میں بلایا تھا. جیسے امام نے مدینہ کے گورنر کے قاصد کو دیکھا اور یہ پیغام سنا کہ انہیں رات کے وقت میں بلایا جا رہا تو امام علیہ السلام بھاگ گئے. ماجرا کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر ڈرا لیکن امام علی مقام نے کہا کہ یقیناً امیر شام مر گیا ہے, اس نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت طلب کی ہے اور وہ فوری یہ کام کرنا چاہتا ہے. امام علی مقام کو معلوم ہو گیا کہ اتنی رات کے وقت میں کس لیے بلایا. پس خواتین نے کہا رات کے وقت میں امام علی مقام اپنے گھر گئے, بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو جمع کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دربار کے باہر کھڑے, اگر اندر سے کوئی اونچی آواز آئی یا امام نے مدد کے لیے پکارا تو امام کی مدد کے لیے اندر. جب مولا دربار میں پہنچے تو ولید نے امام کو پیشکش کی بیعت کی. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حکمت ہے امام کی. امام فرماتے ہیں دیکھو یہ بیعت کا معاملہ بہت نازک اور حساس, تو دن کی روشنی میں سب کو بلا کر دربار میں ہم سے یہ بیعت طلب کرنا. امام نے نہیں کہا کہ میں بیعت کر رہا ہوں, یہ بیعت سے انکار. امام نے اگلے دن کے لیے دن کے وقت کے لیے اس بات کو منسوخ کرنا. ولید بھی اس بات کے اوپر تیار ہو گئے, اعتراف نہیں کیا کہ آپ ابھی بیعت. لیکن ولید سے بڑا فتنہ, ولید سے بڑا فاسق فاجر دشمن اسلام مروان کے حکم وہاں موجود تھا. یہ جو کربلا آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے, جو ہم عاشور کے دنوں کے مجلس سے مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ہر سال دشمنان اسلام کو پہچانے, ان کی دشمنی, ان کا بغض اور عداوت ہمارے دلوں میں دوبارہ سے ولولہ خیز ہو, جوش اٹھے ہمیں, ہم ان کے اوپر لعنت بھیجے دل میں بھی اور عمل ہے. اسی لیے زیارتیں نہیں پڑھی جاتی. زیارت پڑھنے کا مقصد ہے, اس کا مقصد بھی یہی کہ آپ سال بھر اہل بیت سے اپنی دوستی اور محبت کو بیان کریں. یہ تجدید بیعت امام کے سامنے زیارت پڑھیں, سلام کریں. جیسے ہم اگر اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھتے ہیں تو ان سے محبت, ان سے ایک رابطہ رکھنے کا طریقے سے, بار بار ملنے سے محبتیں جاگتی ہیں. لیکن اگر آپ نہ ملیں, سلام نہ کریں, ملاقات کے لیے نہ جائیں, ان کو اپنے گھر نہ بلائیں, ان سے ناطہ توڑ کے بیٹھ جائیں, کیا محبت بڑھے گی؟ محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ ہم رابطہ رکھیں. کربلا جو آتی ہے, جو یہ عاشور آتا ہے, یہ 10 دن جو آتے ہیں یہ محبت کو بڑھانے کے اور نفرت کے اظہار کے, یعنی تبلہ اور تبرہ کے دن, یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دن, یہ اسلام کو بیدار کرنے کے دن. بس ہمیں پتا ہوگا کہ مروان بن حکم کون تھا. ہر سال یاد آئے, ہر سال کے علاوہ آپ لوگ سال بھر میں مطالعہ کرا کریں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ کون سے کردار. اس مروان بن حکم نے کہا کہ ابھی حسین کو رو, حسین کو باہر ہی جانے دو. اسی وقت خاموشی میں اگر حسین نے بیعت کر لی تو کر لی, ورنہ کر نہیں معلوم کہ خون ریزی ہوگی یا جنگ و جدال, اور اگر ابھی انکار کرتے تو ان کا سر قلم کر. خواتین گرامی, امام علی مقام اٹھ چکے تھے باہر جانے کے لیے. ایک مرتبہ امام نے مذمت کرتے ہوئے امیر شام سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو, اور مروان بن حکم سے کہا کہ تم ہم سے بیعت کرو گے, ہم سے بیعت لو گے, ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں. امام نے انکار کیا اور یہ بتایا کہ ہم کون ہیں اور یزید کون. بہت خوبصورت ہے دربار ولید میں امام کے بیانات. کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات, وہ مکتوبات, وہ اقوال دیکھنے چاہیے جو امام علی مقام نے مدینہ سے چلتے ہوئے بیان فرمایا, اور کربلا میں روز عاشور تک امام حسین علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں, امام حسین علیہ السلام کے مکالمات بھی ہیں. پوری ایک کتاب ہے خطبات اور فرمودات اور مکتوبات امام حسین علیہ السلام کا, حسین ابن علی مدینہ تا کربلا کے نام, جس میں سے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کر رہی ہوں. اس من مجالس پہ کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے اور ضرور پڑھیں, بہت سارے لوگ تو اس کتاب سے آشنا ہیں, بے شمار زائرین اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں. بس امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس میں امام نے فرمایا کہ کم وہ ہے جو مادن رسالت, مادن یعنی خزانہ, رسالت کے خزانے. ہم رسالت اور نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں وہی آتی, ہمارے ہی گھر میں ہدایت کا اثاثہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. ہدایت کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں اور امام حسین علیہ السلام کی ہی نسل سے ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. قیامت تک جو آخری وادی آئیں گے وہ فرزند حسین جن کی نویب نسل میں تھے. مجھے پہچانو, میں فرزند رسول ہوں, میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں, میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں, میں وہ ہوں جس کی نسل پاکیزہ ہے, میں امام برحق ہوں, میں وہ ہوں جو حجت خدا, اور جس کی بیعت کے لیے تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کو بھی تو دیکھو. ایک طرف حق بتا رہے ہیں اور دوسری طرف اس کا بھی تعارف کروا رہے ہیں جو دشمن اسلام, جو فاسق و فاجر ہے. امام نے فرمایا اور یزید, یزید کون, مقایسہ کہ دیکھا جائے کہ کس کو کس سے ملایا جا رہا ہے, کس کو کس کی بیعت کے لیے للکارا جا رہا ہے. امام نے فرمایا یزید وہ ہے جو فاسق ہے فاجر. والا نے یزید کی نسبتیں نہیں گنوائی, اس کا باپ کون تھا, اس کی دادی کون تھی, اس کے دادا کون تھا, یہ بھی کافی نہیں, اس کا کردار ہی صرف دے. یزید جو فاسق و فاجر, الگ ہی گناہ کرنے والا, وہ جو قتل کرتا ہے بے جرم و بے خطا لوگوں کو. یزید کے اگر گناہوں کو ہم دیکھیں, کون سا گناہ ایسا ہے جس کو ہم گننا شروع کریں یزید نہ کریں, کون سے ایسے گناہ نہیں کبیرہ ہیں جن کو آپ گنیں اور ان میں سے کسی کے لیے کہہ دیں کہ یزید نہیں کرتا. یزید کے اگر گناہوں کو دیکھا جائے تو تمام تر گناہ, بندروں کو ممبر رسول پر نچوانا, یہ سارے گناہ یزید علنی کر رہا. معاویہ بھی فاسق فاجر تھا, کہ معاویہ اور یزید میں بس اتنا فرق تھا کہ معاویہ گناہ چھپکے کرتا تھا اور یزید گناہ علنی کرتا. امام حسین علیہ السلام کے اوپر اب ایسا وقت آ گیا تھا جس میں خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں. امام حسین علیہ السلام کے اوپر اب ایسا وقت آ گیا تھا جس میں قیام کرنا, جنگ لڑنا, مسلمانوں کو ابھارنا, مسلمانوں کو اٹھانا لازمی ہو گیا تھا, کہ وہ قتل کے لیے, قتل ہونے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اس حال میں امام حسین علیہ السلام مدینے کو ترک کر, مدینے کو چھوڑنا کبھی میں نے عرض کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے آسان نہیں, لیکن یہ نفس مطمئنہ یہ ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں اپنی ذات پر اور جو امام کے ساتھ چل رہے ہیں. کن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا, وہ کون لوگ تھے, جو حبیب ابن مظاہر, جناب حور, جناب مسلم ابن اوسجہ جیسے تھے, وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قوی کیا تھا, جنہوں نے اسلام کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کیا. اگر کسی کا ایمان کمزور تھا تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکا, وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے, وہ پیچھے رہ گئے. حسین کے ساتھ آنے والے وہی لوگ تھے جو اس بات پر آمادہ تھے کہ وہ اپنی جان کو قربان کرے, جو اس بات پر تیار تھے کہ وہ اپنے خون کو دینے کے لیے آمادہ, ورنہ باقی لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے. آج کا جو زمانہ ہے جس میں کربلا ہم سے یہ سوال کر رہی کہ کیا تم حسینی ہو, اگر آج تصور کریں کہ اس وقت 61 ہجری ہوتا, یہ محرم 61 ہجری کا محرم ہوتا, ہم بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوتے, ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے, بس ذرا سا آپ ماضی میں چلے جانا, تو ہم کیا کرتے, امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے, امام حسین علیہ السلام سے کہتے مولا ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے, اگر آپ کا جوان بیٹا ہے آپ کہتی مولا یہ میرا بیٹا بھی حاضر ہے, اگر کسی کا ایمان کامل ہے تو یقیناً اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس کا بیٹا شہداء کربلا ہو. دیکھیے خواتین کرام, یہ بات سوچنا بہت آسان عمل کرنا مشکل. لوگ یہ کہتے ہیں نماز شب پڑھنا سوچنا آسان ہوتا ہے نماز شب کے بارے میں کر لیں گے, یہ عمل کرنا ہر روز اٹھنا ہر روز نماز شب پڑھنا فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھنا مشکل کام, فجر کے لیے اٹھنا بھی اتنا آسان کام نہیں. عمل کرنا سوچنے سے اور دعویٰ کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہو. ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم فوز عظیم پر فائز ہو جاتے. آج بھی کربلا زندہ ہے, آج بھی کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ظہور کا ہم انتظار کرتے ہیں. کیوں ظہور نہیں ہو رہا امام کا؟ کیونکہ ابھی تک امام حسین علیہ السلام کے لشکر جیسے پیدا نہیں ہوئے. امام حسین علیہ السلام کو اپنے اصحاب کے اوپر فخر تھا کہ جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے. ابھی تک ہر جیسے, مسلم ابن اوسنا جیسے, آنی ابن عروہ جیسے, مسلم ابن عقیل جیسے پیدا نہیں ہوئے جو اپنی جانیں قربان. جب تک امام کا لشکر تیار نہیں ہوگا امام کو ظہور نہیں ہوگا. امام تو ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, وہ منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں سال 1431 ہجرہ میں ہم خواتین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ ہماری گودوں سے کیوں ہر جیسے نہیں پل رہے, ہماری گودوں سے کیوں مسلم ابن عقیل جیسے نہیں اٹھ رہے جو امام کی صدا پر لبیک کہیں تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. اس کے اوپر آگے بات ہوگی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں. لیکن جو خواتین ہیں ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قدر و منزلت کو جانیں. اس بات کے اوپر اگر ہم بالکل نیچے سے شروع کریں, صفر سے کام کرنا شروع کریں, تو یہ کہ کیا خواتین خواتین کی قدر جانتی ہیں؟ خواتین خواتین کی قدردان ہیں؟ یعنی صنف عورت, صنف زن, عورت سے عورت ہونے سے کتنا مطمئن ہے؟ شکر گزاری کے مرحلے ہیں. سب سے زیادہ تو ہمیں اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جیسا پیدا کیا ہے بہت اچھا پیدا کیا, خدا کا شکر. اگر آپ میں سے کسی کے دل میں بھی کبھی یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ ہم عورت میں مرد کیوں نہیں, اس کا مطلب ہے ہم شاکر نہیں. اگر آپ کو کبھی بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم مرد ہوتے تو یہ ہو جاتا کاش کہ ہم مرد ہوتے, اس کا مطلب ہے ہم ناشکرے. کہ جو اللہ نے ہمیں جس طرح سے پیدا کیا ہے وہ بہترین خلقت. عورت کے گھر میں عورت پیدا ہوتی ہے عورت کو زیادہ افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا یہ مردوں کو نہیں ہوتا, مردوں کو بھی ہوتا ہوں لیکن عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ صرف یہاں پر نہیں سب جگہ ایسے کہ جب الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے آپ جاتے ہیں کہ بالکل روز روشن والی بہت ہی بڑی دلیل. تو اگر کسی عورت کے یہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ دوسری یا تیسری میں بتائیں گی نہیں آپ کے یہاں بیٹی ہو. لڑکوں کی دفعہ ایسا نہیں, کیوں ایسا ہوتا؟ اتنی بڑی نفسیاتی الجھن کہاں سے آ گئی؟ کیا اسلام میں کوئی کسی طرح کی عورت کی مذمت کی گئی ہے یا ہمارے دین نے کوئی ایسی بات بتائی؟ اسلام میں تو ہمیں بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں, پھر کیوں ہمیں بیٹیوں کے وجود کے اوپر خوشی نہیں, کہ کیوں ہمیں بیٹیوں کے ہونے سے راحت اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو اللہ نے دیا, اس کے اوپر انسان کو شاکر ہونا چاہیے, پروردگار عالم کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حصول اور رحمتوں کے حصول کے ساتھ ہو. اس لیے سب سے زیادہ تو خواتین کا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے کہ بیٹیوں سے خوش ہو. دور جاہلیت میں اس وقت محبوس ہوئے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا, اور اگر زندہ بھی رہ جاتی تھی تو باپ کے چہرے سیاہ ہو جاتے. قرآن کریم نے اس کو اس طرح سے نقلی تھی. لیکن افسوس کہ آج باپ سے زیادہ ماؤں کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. مائیں بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں کہ بیٹیاں کیوں. اب نبی اکرم ان لوگوں سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کو کیوں ذلیل سمجھتے ہو, تم لوگ کیوں دور جاہلیت کی بات کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کو کم حیثیت سمجھتے ہو، ان کو لڑکوں کو ان کے اوپر ترجیح دیتے ہو، اور آپ یہ حدیث فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں، بیٹی کے ساتھ اللہ اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، اور فرشتے اس گھر میں نازل ہو کر اپنے پروں کو بیٹیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں، بیٹیوں کے اوپر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں پروردگار عالم اس کے اوپر قیامت کے دن اپنی مدد بھیجے گا جو ان بیٹیوں کی نگہداری کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، جو ان کی حفاظت کرے گا، جو ان کی ذمہ داری کو سنبھالے گا۔ بس اگر کوئی شخص بیٹی کا باپ بنتا ہے، کوئی ماں بیٹی کی ماں بنتی ہے، تو بیٹی کا ہونا پروردگار عالم کی رحمت کی وصولی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک نعمت اور رحمت دی ہے جس کے ساتھ پروردگار عالم یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ زیادہ بخشے جائیں گے جن کی بیٹیاں ہوں، قیامت کے دن ان کی زیادہ مدد ہوگی جن کی بیٹیاں ہوں گی۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کو جوان کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا انعام و اکرام۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے اگر آپ کی بیٹی ہے، کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی ہے۔ اب ان بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی، کس چیز میں ان کا حق دینا ہے؟ حق جو دینا ہے وہ یہ کہ ان کو لڑکوں سے کم تر نہیں سمجھنا، سب سے پہلی بات۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ فکر جو ہے وہ عورتوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مردوں کی بنائی ہوئی فکر ہے، مرد جو ہے وہ عورتوں کو کم تر سمجھتے۔ میں آپ سے کہوں گی مرد کی فکر کو کس نے بنایا؟ مرد تو ماں کے آغوش میں پلتا ہے۔ جب مرد یہ دیکھتا ہے جس گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کم حیثیت دی جاتی ہے، بہن کو کم ویلیو دی جا رہی ہے، بھائی کو زیادہ ویلیو دی، ماں جو ہے ہمیں بڑھ کر سمجھتی، بس وہاں ہی اسی جگہ پر یہ فکر پلتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں عورت کو عزت دی جاتی ہے، جہاں پر بیٹی اور بیٹے کے حقوق برابر ہوتے ہیں، وہاں کی مردوں کی مینٹیلٹی ایسی نہیں ہے۔ پھر جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو بیویوں کو بھی بحیثیت سمجھتے ہیں، جب ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ بعض گھر ایسے جہاں پر عورت سے اونچی آواز میں بات کرنا گستاخی سمجھی جاتی ہے، کچھ گھروں میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عورتوں کو مارا بھی جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ماں نے جیسی تربیت کی ہے اسی کے حساب سے ہمارے معاشرے میں وہی روایتیں، وہی رواج، وہی رسم بنتی ہیں کہ عورت کو اگر دبا کے رکھنا ہے، بیٹیوں کو دبا کے پالنا ہے، یہ غلط فکر ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ انہیں آزادی اتنی دے دیں آپ کہ وہ خراب ہو جائے، تربیت کے اصول علیحدہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر آئندہ مجالس میں ہو کر دودھ دے دے گا۔ نبی اکرم نے نظریات دیے، اس کے ساتھ اللہ نے ان کو عملی نمونہ بھی دیا، اور پروردگار عالم نے اس دور میں جب لوگ رسول اللہ کو ابتر کہہ کر تانے دیا کرتے، آپ مقتوع نسل ہیں، آپ کا کوئی لڑکا نہیں ہے، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے، آپ کا تو پیغام کوئی نہیں پھیلائے گا، لوگ اس بات پر خوش ہوتے تھے کفار و مشرکین کہ رسول اللہ کا میسج نہیں آگے بڑھے گا، کیونکہ ان کے گھر میں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے بیٹے جو پیدا ہوئے تو فوت ہو گئے۔ پروردگار عالم نے دشمن کو جواب دیا، تماشا ہے دشمنوں کے چہرے پر، اتنا شانے کا ہوا لگتا، اور پروردگار عالم نے بہترین نسل کو، پاکیزہ ترین نسل کو، ہادیان برحق کو، آئمہ معصومین کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل کو، اپنی بیٹی کی پرورش کر کے، ان کا عزت و احترام کر کے، ان کی تکریم کر کے عورت کی عظمت کو بڑھوا دیا. اس زمانے میں جب لوگ عورتوں کو کمتر سمجھتے تھے, نبی اکرم نے عورت کی منزلت کو بیان کیا. اگر عورت پاکیزہ ہے, اگر عورت صاحب علم و عمل ہے, اگر عورت متقی پرہیزگار ہے, تو وہ بے شمار مردوں سے جو عمل میں اس سے کم ہے آگے, باعظمت ہے, ان سے بافضیلت ہے. انشاءاللہ کل اس موضوع کے اوپر بات ہوگی کہ خواتین کا کمال کیا ہے, عورتوں کا کمال کیا ہے. کربلا میں بھی ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے, سب سے پہلے آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم اپنی بچیوں کو میدان علم و عمل میں پیچھے نہ رکھیں, بچیوں کو جاہل نہ رکھیں, ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں. قرآن کی تعلیم ہے, اسلام کی تعلیم ہے, دنیا کی تعلیم ہے, ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے, ان تمام میدانوں میں اپنی بچیوں کو تہذیب کے ساتھ آگے لے کر آئیں. دور جاہلیت نہ ہو, میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو پابندیاں لڑکیوں پہ لگائی جاتی ہیں, وہ جو ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, وہ عجیب غریب پابندیاں, فیشن بھی ہو رہے ہیں, بے حیائی بھی ہو رہی ہے, اور ان کی انسانی تقاضے پورے نہیں ہوتے, ان کے معاشرتی تقاضے پورے نہیں ہوتے. وہ جاہل بھی رہ جاتی ہیں, وہ معاشرے میں صحیح سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی, لیکن باقی سارے غلط کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اچھے کاموں میں آگے آئیں, علم کے میدان میں اپنی بچیوں کو آگے لے کر آئیں. بی بی سیدہ نے قربانیاں دی اور قربانیوں کے اصول بتائے. بی بی کی اولاد نے بھی قربانیاں دی اور قربانی کے اصول بتائے. آج دو محرم الحرام وہ تاریخ ہے جس میں کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے. کربلا وہ جگہ ہے جس کی آنسو ہر شخص کے دل میں, خود اس پر جگہ پہ بیٹھتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالوں دعا کرتا رہتا ہے پروردگار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے, لیکن یہ لکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جنہیں زیارت نصیب نہیں ہوئی. اگر کوئی آرزو کرتا ہوا, یہ دعائیں مانگتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے, پروردگار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو, اور وہ نہ جا سکے, اللہ تعالیٰ اسے زائر کربلا میں شمار ہو. اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت دور سے پڑھتا ہے, ہر روز امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے, زیارت عاشورہ پڑھتا ہے, اس کو بھی زائر امام حسین علیہ السلام میں شمار کر لیا جاتا ہے. آج کی تاریخ بہت عجیب تاریخ ہے, اور کربلا کے مسائل اتنے ہیں, جب بھی مسائل پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. بے شک مولا اپنے مسائل ادا نہیں کر سکا. اس راستے میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر امام علی مقام کچھ دیر کے لیے نیند کی حالت میں گئے. امام کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کی سواری بھی چلی. جب امام بیدار ہوئے تو مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے امام نے کلمہ استرجاع پڑھا تو جناب علی اکبر نے پوچھا بابا اسے گھبرا کر آج آنکھوں سے اشک جاری ہے مولا کے اور کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں, بابا کیا ماجرا ہے؟ امام نے کہا بیٹا ابھی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تمہارا سلام ہو کربلا کے جوانوں پر. علی اکبر نے کیا جواب؟ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ امام نے کہا بیٹا دیکھا ہم حق پر. علی اکبر کہتے بابا پھر ہمیں کیا ڈر, ہمیں کیا خطرہ, پھر موت ہم پر آیا, ہم موت پر جاتے. ہزاروں کی 18 سال حسین کا پالا ہوا باپ سے آگے بڑھا ہے. ہزاروں یہ جواب سن کر میرے حسین کے دل میں کیا خوشی کی لہر دوڑی ہوگی. مولا ہمیں ہم جانتے ہیں ہم ان جہانوں سے کتنا خوش تھے. خدا آج سو چہروں پر دعا کرتے مولا ہمارے جوانوں کے دلوں میں بھی وہ جوش و ولولہ پیدا کرتے جیسا کہ علی اکبر کے دل میں. بس اللہ کا قافلہ کربلا میں آ جایا, لیکن اس کربلا کی داستانیں بہت. جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام راستے میں کربلا پر تھے. مولا امام حسن کے رام کے اوپر سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. جب بیدار ہوئے امام گریہ کر رہے تھے, امام حسن نے گھبرا کر پوچھا بابا کیا ہوا؟ امام نے فرمایا بیٹا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہی میدان کربلا، کربلا میں خون کا دریا بہ رہا اور میرا حسین اس دریا میں ڈوب رہا، حسین پکار رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے، لیکن کوئی نہیں جو حسین کی سنا پر سب ہے کہنے والا۔ اداکاروں دو محرم آ گئی، کربلا میں حسین کا قافلہ داخل ہوا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی مولا کربلا میں داخل ہوا ایک مقام پر امام کا تھوڑا آگے نہیں بڑھنا، امام نے گھوڑے تک بھی کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، مولا گھوڑے سے نیچے آئے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس جہاں کا نام کیا؟ کسی نے کہا مولا اسے شتے فراد کہتے۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے۔ امام نے فرمایا اور کوئی نام؟ جب کسی نے کہا مولا اس کو کربلا کہتے، پروردگار آپ کو زیارت کربلا نصیب کرے، ایک ایک چپا چپا کربلا کا مصائب رکھ۔ جو خیمہ گاہ ہے وہ مقتل سے دور ہے، امام نے اتنی دور خیموں کو دفن کروایا تھا کہ بلا ان خیموں تک نہ پہنچ سکے، لیکن افسوس ان خیموں میں آگ لگائی گئی۔ امام حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، جہاں پر مقتل میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اسی جگہ سے ہماری بیویوں کو اسیر بنایا جائے گا۔ عزاداروں یہ وہ زمین ہے جس کی خاک کو بی بی زینب اپنے ہاتھ میں لیتی، بار بار سونگتی ہے اور امام حسین سے کہتی ہے بھیا اگر ممکن ہو سکے تو یہاں سے چلے، کیونکہ مجھے اس خاک سے آپ کے لہو کی بو آتی ہے۔ خداوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو فرشِ تصدق بخش دے، بر الہ گناہکار ہے، فاسق ہے، سیاہ کار ہے ہمارے دل گناہوں سے آلودہ، لیکن اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ فرشِ عطا پر مانگی گئی دعا قبول ہوتی، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے مانگی گئی دعا مقبول ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ امام حسین کے وسیلے سے ہمارے دل پاکیزہ ہو گئے۔ بار الہ واسطہ دے کر سوال کر سید الشہداء کا، خدایا تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام زمانہ کا، شہداء معصومین کا، پروردگار ہمارے قلوب کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عصمت و طہارت کی محبت ان کے علم سے دل کو منور کر دے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، خدایا تو خیر الرازقین ہے، تیرے فضیلے سے کچھ کم نہیں ہوتا، جن لوگوں نے جمع سے دعا گئی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین کا جو کربلا میں بیمار تھے، تمام مریضوں کو خصوصاً حاضرین محفل میں جو بیویاں مریض ہیں ان کے جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل واجب عنایت فرما۔ جو جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں، پروردگارہ بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلا، شام و ایران کی زیارت سے احتیاط فرما۔ خداوند جو لوگ جا چکے انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد سہلے سے دبا دیا. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگارہ اپنے حق میں محمد و آل محمد امام زمانہ کی ظہور پہ تعظیم فرمائیں. پر لحاظ جب امام ہمیں پکاریں تو ہم اس کی صدا پر لبیک کہنے والے ہوں. خدا و بشر تیری آخری حجت ہمارے وقت کے امام اس وقت پردہ رحمت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے لاہ میں ایسا بنا دے کہ امام ہم سے راضی و خوشنور ہو جائے, ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. پروردگار ہمیں ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دیا. ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم.